الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقيه الله في الارضين، واللعن على غنائهم اجمعين. اما بعد، فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سورة نور کی 11 سے 16 آیت تک، جس میں واقعہ الافک بیان ہوا ہے، اسے ہم نے آپ کے سامنے واضح طور پر بیان کیا، تشریح کی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہتان تراشی پاکیزہ معاشرے کے لیے ایک خطرناک بیماری ہے کہ جو پورے معاشرے کو بیمار کرتی ہے. لہذا اس طرح کے اخلاق اور صفات سے معاشرے کو پرہیز کرنا چاہیے، اور مومنین کی کیا ذمہ داری ہے اسے بھی ہم نے بیان کیا کہ مومنین کو ایسے ماحول میں کیا کرنا چاہیے. اب اگر کوئی ایسا واقعہ انجام پا گیا تو آیت آگے بڑھتی ہے اور دوبارہ تاکید کرتی ہے، یعنی یہ 17 نمبر کی آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے: یعظکم اللہ، خدا تمام مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہے، وعظ کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ، کہ ایک مرتبہ اگر کسی نے یہ غلطی انجام بھی دی تو دوبارہ اسے تکرار نہ کرے. لا تعودوا لمثلہ، اس جیسا دوبارہ عمل انجام نہ دے. یہ تاکید ہے ان تمام آیات کے لیے کہ جو پہلے گزر گئی، ہم نے ان کے معنی آپ کے سامنے بیان کیے. آبادن ان کنتم مومنین، کبھی بھی ایسا عمل اب دوبارہ انجام نہ پائے اگر آپ مومن ہیں. یعنی آیت یہ بتانا چاہتی ہے کہ ایمان اگر حقیقی ہے تو ہو سکتا ہے کبھی ایک مرتبہ نفس جو ہے وہ اسے دھوکہ دے، لیکن بار بار غلطی تکرار اگر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں خلل ہے. پھر ایمان جو ہے وہ ضعیف ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، ایمان رکھتے ہو خدا پر، اس کے نظام پر، اس نے جو حدود معین کیے ہیں، حرام بیان کیے ہیں، ان کو کبھی کسی غلط فہمی میں چلو ایک افواہ آئی، آپ کی کیفیت نفس اس وقت مختلف تھی، آپ نے بھی جو ہے وہ اس پر یقین کر لیا اور اس کو آگے بڑھا دیا. ایک مرتبہ بس، دوبارہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں گنجائش ہے، یعنی شر پھیلانے کی گنجائش ہے، یعنی نفس میں ایمان پختہ نہیں ہے. جہاں گنجائش ہے پھر آہستہ آہستہ مسائل جو ہے وہ دوسرے ہیں. لہذا خداوند عالم اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، خدا اپنی نشانیاں، اپنے احکام، اپنے قوانین واضح اور شفاف کر کے بیان کرتا ہے، اس میں کوئی شبہ یا غلط فہمی رہنے کی گنجائش نہیں ہے. واللہ علیم حکیم، خدا متعال علیم ہے یعنی انسانوں کی تمام اعمال سے آگاہ ہے، حتیٰ کیفیت نفس سے آگاہ ہے. یہ شخص کس پہلو سے، کس وجہ سے، کس لیے ٹھیک ہے یہ افواہ پھیلا رہا ہے، اسے بھی خدا جانتا ہے. اور حکیم ہے، اس نے ایمان والوں کے لیے حکمت اور دانش مندی کا راستہ بیان کر دیا کہ وہ اس پر کان نہ دھرے جب تک کہ چار گواہ نہ ہوں اس کے اوپر، مجرم ہونے کے آثار باہر نہ کریں. وہ باقی بس یہ رویے میں تبدیلی آ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ معاشرے کی ہوا کا شکار ہو گیا، چند افراد کی افواہ کا شکار ہو گیا. یہ ثابت قدم نہیں ہے. بعض روایات میں آیا کہ احمل فی الاخیق المسلم علی السحاب ولو بسبعین مرہ، اگر کسی نے کسی مومن سے کوئی ایک ایسا کام دیکھا کہ جس کے اندر مثبت پہلو بھی ہو سکتا ہے، منفی پہلو بھی ہو سکتا ہے. روایت کے عجیب جملات ہیں. روایت کہتی ہے کہ اس عمل کو جسے تم نے دیکھا ہے، اگر وہ شخص مومن ہے تو 70 تعویلیں اگر کرنی پڑے اس عمل کی کہ نہیں شاید اس بنیاد پہ اس نے یہ کیا، شاید اس بنیاد یعنی مثبت، تو آپ وہ 70 تعویلیں کریں اس کو مجرم قرار نہ دیں. یہاں پر ثقافت کیا ہے؟ یہاں پر ثقافت برعکس ہے. یہاں کتنا ہی منظم پاکیزہ انسان ہو، اس کے بارے میں اگر کوئی بات آ گئی اچھا وہ بھی ایسے نکلے، بجائے یہ کہ ٹھیک ہے اس کے بارے میں تحقیق کی جائے. نہیں ٹھیک ہے. ایک شخص جو ہے وہ مثلا کہیں پر فرض کریں کسی کے ساتھ دیکھا گیا، مثلا ایک برجستہ صحیح عالم دین مثلا کسی جگہ پر کسی حکومتی فرد کے ساتھ دکھا لیا گیا، آپ جو ہے وہ پہلی مرتبہ اور پہلی دفعہ کہہ دیں گے ہاں جناب یہ بھی بگڑ نہیں، کوئی مثبت تحلیل بھی ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مستحق کے حق کو لینے کے لیے یا کسی مظلوم کے حق کو لینے کے لیے کوئی حق بات کہنے کے لیے ٹھیک ہے اس سے ملاقات کرنے گئے، ملاقات کے لیے. لیکن ہمارا معاشرہ برعکس ہے، بس کوئی بھی عمل اگر کسی سے سرزد ہو اور کوئی دوسرا شخص اسے دیکھے تو پہلے ہی درجے پر اسے مجرم قرار نہ دے، اس کا کوئی پازیٹو پہلو اسے نکالے، دیکھے کہ ہو سکتا ہے اس نے اس مثبت وجہ کی بنیاد پر یہ عمل انجام دیا. خداوند عالم نے اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کیا ہے، وہ علیم ہے، حکیم ہے، اس نے حکمت کا راستہ بتایا، اس نے مومنین کے درمیان جو روابط ہیں ان کی پاکیزگی کی بنیادیں بیان کر دی، اور جو چیز ناپاک اور معاشرے کو تخریب کرتی ہے اسے واضح کر کے بیان کر دیا، بہتان اور تہمت اور افواہوں پر عمل نہ کیا جائے اسے بیان کر دیا، جب تک کہ چار گواہ اگر مثلاً تہمت ہے وہ بھی بارگامنی اور عفت کی نسبت اگر تہمت ہے تو چار گواہ جب تک نہ آئے اس وقت تک اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر تین گواہ ہیں تو ان تین پر حد جاری ہوگی، حد قصد۔ لہذا احتیاط کا تقاضا کیا ہے، یہاں پر حد بھی ہے۔ ابھی ہمارا جو معاشرہ ہے یہاں پہ تو نہ حاکم شرعی ہے نہ نظام اسلامی ہے، صبح شام تہمتیں لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، ایشو بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ فقط بلکہ علم ماشاء اللہ گناہ انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی گواہ ہے نہ کچھ ہے، جھوٹ بتاشا کسی کی سب جب مرضی آئے خراب کر دیں۔ یہاں پر وہ گناہ بھی کر رہا ہے، حد بھی جاری نہیں ہو رہی، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا اور روز قیامت بہت سخت حساب لیا جائے گا۔ ہم نے گزشتہ آیا تو پڑھا کہ عذاب عظیم، عذاب عظیم ملے گا، ایسے تھوڑی ہے۔ اگر یہاں پر فرض کریں کوئی شنوائی نہیں ہے وہاں پہ، پھر اس کے انسان کی زندگی پر بھی اثرات ہیں، دنیا میں بھی ایسا آدمی جو ہے وہ خود بھی اس طرح کی باتوں کے چکر میں آتا ہے، اور وہ کنواں جو دوسروں کے لیے کھودتا ہے پھر بالآخر خود بھی گرتا ہے اس میں۔ بس خدا کی حکیم اور حکمت اور دانش مندی کی باتیں انسان قبول کرے اور ان افواہوں پر عمل نہ کرے۔ 19 آیت میں خطاب ہے، الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب مسئلہ ایک درجے اور بڑھ گیا، ارشاد ہوا وہ لوگ جو دل سے پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کیا، ان تشیع الفاحشۃ تو کہ برائی عام ہو جائے ان لوگوں کے بارے میں جو صاحبان ایمان ہیں۔ بس بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عمدن کوشش ہے، سازش ہے کہ وہ اہل ایمان کی نسبت سے برائی کو لوگوں میں بیان کریں، وہ فلان صاحب بڑے عالم ہے، بہت مقدس، بہت پاکیزہ، بہت زیادہ مثلا عبادت گزار بنتے ہیں، وہ ایسے نکلے، یعنی یہ باقاعدہ ان کی چاہت ہے۔ آیت کے الفاظ بہت ہی واضح ہیں، وہ لوگ ان الذین یحبون، وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، عمدن جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں، یعنی کیا تعبیر اختیار کی جائے اردو میں، کہ جب تک کہ وہ یہ برائی پھیلا نہ لیں ان کو چین نہیں پڑتا، چین ہی انہیں اس میں آتا ہے کہ پہلے ان کے خلاف بات، ٹھیک ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، تو یہ کہ عام ہو جائے پہلے فاحشہ برائی، پھر لذین عام ہو ان لوگوں کے بارے میں جو صاحبان ایمان ہیں۔ لفظ فاحشہ بعض مقامات پر بدفعلی اور بد کرداری کے بارے میں آتا ہے، منافی عفت پاکدامنی کے خلاف، بعض اوقات نہیں، فاحشہ سے مراد ہر برائی، چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، فاحشہ کے لگ۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء و منکرات سے روکتی ہے، یعنی برائیوں سے روکتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ بس بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو دیندار معاشرے میں ان کا پروجیکٹ یہ ہے، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ مومنین کی نسبت برائیاں بیان کریں، ان کی کردار کشی کریں، انہیں معاشرے میں تخریب کریں. جب اچھے لوگ بھی معاشرے میں تخریب ہو جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ معاشرہ جیسا وہ چاہتے ہیں برا، جیسے وہ خود ہیں سب ویسا ہو گیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جب سبھی برے ہو جائیں گے تو اچھائی جو ہے وہ معاشرے میں ناپید ہو جائے گی. تاریخ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بنو امیہ نے شروع شروع میں یہ کام جو ہے وہ یہودیوں نے کیا. جب مدینہ میں رسول گرامی نے حکومت اسلامی قائم کی اور مسلمان بڑھنے لگے، ان میں جوان ہیں، بچے ہیں، تو یہودیوں نے اسلام کے دائرے کو روکنے کے لیے اپنے گھروں میں جو ہے وہ برائی کے مراکز قائم کیے، شراب خانے اور اپنی جو خواتین تھیں ان کے ذریعے نوجوانوں کو جو ہے وہ ٹریپ کرنا شروع کیا کہ مسلمان تخریب ہو جائیں. جب مسلمان تخریب ہو جائیں گے، اسلامی معاشرہ اپنے فکر اور عقیدے کے مطابق بعمل نہیں رہے گا تو پھر وہ بڑے کام نہیں کر سکے، وہ کہیں کسی نقطے پہ نہیں پہنچے. یہ کام مدینے میں پہلے ہوا، یہودیوں نے کیا. آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے کیسینو ہیں، جتنے بڑے بڑے فحاشا کے مراکز ہیں، سبھی نہیں گئے. کیوں؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ برائیاں پھیلیں تاکہ یہ لوگ جو صہیونیت اور یہودیت کی برائیاں ہیں اس کی طرف توجہ نہ کریں. امیر شام نے کام کیا اپنے دور میں، وہ یہ تھا کہ مکہ مدینہ اور بصرہ بڑے بڑے شہر تھے، وہاں پر گانے والیاں، فاحشات، شراب کے مراکز، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عام کی. نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلمان جوان جو ہے مثلا اگر فاسد ہو جائے، مسلمان عمومی طور پر جو جوان ہو غیر جوان فاسد اگر ہو جائیں گے تو کل کو اگر یزید جیسے شرابی بھی تخت پر آگے بیٹھے گا تو کوئی کچھ نہیں کرے گا. مجموعی طور پر معاشرے کو تخریب کر دیا. آج بھی آپ دیکھیں ایسا ہے، یہ جو مختلف پروگرام آتے ہیں مثلا مشرف کے دور میں جو ہے وہ، میں تو بھول بھی گیا، وہ ایک ریس تھی جو اس میں مرد و زن سب مل کے دوڑیں گے، ہاں ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اوسط جناب یہ قانون پاس کیا کہ اگر کوئی لڑکی اور لڑکا جا رہے تو پولیس پوچھ گچھ نہ کرے، پولیس کی کوئی ضرورت نہیں پوچھ گچھ کرنے، اس کے اپنے مقاصد ہیں. ہم دین کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کچھ اور تھا، ہمارا مطلب کچھ اور. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ شراب کے مراکز جو ہے کسی، وہ بہانہ ہے کہ جناب عیسائیوں کے لیے جائز ہے، عیسائیوں کے لیے جائز ہے، خریدتے سب وہاں سے مسلمان ہیں، ایک عیسائی تو دکھاؤ جو خریدتا ہوں وہاں سے، یہ قریب مہمان کے آپ کو سب دن آتے جاتے دیکھتے، ایسا آباد والے روڈ پر رش نہ ہوتے، گاڑیاں کھڑی آج وہاں کیا ہے؟ یہ مراکز کیوں کھولے جاتے ہیں؟ یہ جان بوجھ کے کھولے جاتے ہیں تاکہ برائی پھیلے، اسے پھیلایا جاتا ہے تاکہ جوان خراب ہو. جو معاشرہ دین کے مطابق باقی نہیں رہے گا تو وہ دین کا دفاع کیا کرے گا؟ وہ دنیا میں دین کو پیش کیا کرے گا؟ یہ مسئلہ آپ دیکھیں کہ بیروت، یہ انقلاب سے پہلے کی حالت کیا تھی؟ اس تہران میں جہاں آج دنیا میں سب سے زیادہ دین کی بات کی جاتی ہے، مسجدوں سے زیادہ شراب خانے تھے، اسی طرح یہ کیفیت تھی. اور مغربی تقلید میں جو لباس پہنتا ہو بالکل ایسے جیسے یورپ میں ویسے لباس پہنتے تھے مرد و زن. انقلاب سے پہلے اب آپ دیکھیں کہ ایسے معاشرے کو تبدیل کرنا یہ خود ایک معجزہ ہے، انہیں اس مقام پہ لے آنا کہ اب وہ جن کی تقلید کرتے تھے مغرب اور مثلا امریکہ، آج اس کے مقابلے پہ کھڑے. کس بنیاد پہ کھڑے؟ دینداری کی بنیاد. اگر ان کے پاس دین نہ آتا تو یہ آج اس مقام پہ نہ ہوتے. بس دیکھیں دشمن کا مقصد کیا ہے؟ دشمن کا مقصد یہ ہے کہ دیندار نہ بننے دیا جائے. دیندار بنیں گے تو تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی تو دین دنیا میں پیش کیا جائے گا، متعارف کرایا جائے گا. اس مرحلے سے پہلے ہی خراب کر دیا جائے. اب اگر کچھ لوگ اچھے بھی ہیں تو ان اچھے لوگوں کے بارے میں تشریح فحاشی کیا جائے، برائی کو پھیلایا جائے، غلط پروپیگنڈا کیا جائے کہ جس سے ان کی شخصیت جو ہے وہ تباہ ہو جائے اور آئندہ اس کی ان کی تاثیر رک جائے. یہ جو عمل ہے یہ مورد مذمت ہے. بس دیکھیں آیت یہ کہتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی چاہت ہے جو پروگرام کے تحت ان تشریع الفاحشت و فی الذین آمنوا، مومنین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور فاحشہ کو رواج دیتے ہیں، یعنی ان کی نسبت گناہوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ ان کا مقام معاشرے میں گر جائے. جب معاشرے میں مقام ان کا گر جائے گا تو کوئی ان کی بات نہیں مانے گا، جب ان کی بات کوئی نہیں مانے گا تو دین جو ہے وہ معاشرے میں ختم ہو جائے. سازش کہاں سے شروع ہوئی ہے کہاں پہنچ گئی؟ خدا و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے لہم عذاب علیم، یہ عمل جو انجام دیتے ہیں لوگ ان کے لیے عذاب علیم ہے. اسی انچولی میں کراچی میں مرجعیت کے خلاف میں نے خود اپنی آنکھوں سے پمفلٹ پڑھے، آئے سیستانی آئے خام نہیں، اور ایسے ایسے الفاظ ہیں اس کے اندر کہ ویسے الفاظ ایک عام مومن کے بارے میں انسان نہیں سن سکتا، بجائے کہ کسی مرجع کے بارے میں. اتنی فوش، اتنی پست گالی. کیوں؟ آئے سیستانی نے، آئے خامنئی نے تمہارا کیا بگڑا؟ اچھا خاصا 9-10 صفحے کا پمفلٹ یہاں بیٹھا، پچھلے سال کی بات. ان کو نظر آ رہا ہے کہ مرجعیت، دیکھیں اس پچھلے 30 سال میں جتنی بھی عالم اسلام میں تبدیلی ہے، یقین رکھیں کہ اس کی وجہ عالم تشیع ہے، اور عالم تشیع میں جو تبدیلی ہے اس کی وجہ مرجعیت. مصر کا جو بہت بڑا رائٹر حسین ایگر، اس نے لکھا کہ اگر شیعوں میں مرجعیت کا تصور نہ ہوتا انقلاب نہیں آتا. ہمارے یہاں مرجعیت کا تصور نہیں ہے، یا اشتہاد کا دروازہ بند ہے آج کے دور میں. لہذا مثلا 40 ملک ہیں کہ جو سنی ہیں, فرض کریں ایک ملک ٹوٹل شیعہ تھا, وہاں انقلاب آ گیا اور اہل سنت میں کہیں بھی انقلاب نہیں آیا. جماعت اسلامی کے معروف لیڈر تھے, انتقال ہو گیا ان کا, اسد گیلانی, انہوں نے کتاب لکھی ہے انقلاب میں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عالم تشیع میں 100% انقلاب آ گیا اور عالم تسنن میں 1% بھی انقلاب دیا ہے. وہاں پر ایک ملک تھا جہاں 90% آبادی تھی شیعہ, وہاں انقلاب آ گیا. یہاں پہ 40 ملک ایسے, وہاں پر سب جگہ جو ہے وہ ایسے باطل حکمران. بس کس بنیاد پر ہے؟ مرجعیت. اب اگر آپ مرجعیت کے خلاف تخریبی کاروائی شروع کر دیں, مرجعیت کے نظام کو برباد کرنے کی سازش کی جائے ان کے خلاف, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ جو دین کے آئیڈیلز ہیں وہ ختم ہو گئے, تباہ ہو گئے, آہستہ آہستہ دینداری تباہ ہو جائے. اور یہ جو تبدیلی آ رہی ہے انسانوں میں دین کی طرف آنے کی, یہ رک جائے. حتیٰ یہ جو آج کے نام نہاد لوگ ہیں شیطانی فکر رکھنے والے, یہ کام انہوں نے فقط شیعہ مرجعیت یا سنی علماء کے خلاف نہیں کیا, بلکہ عجیب بات ہے کہ عیسائی جو علماء ہیں مثلا پاپ, ٹھیک ہے, وہ آ کر خود بیان دیتے ہیں کہ جناب یہ پاپ جو ہے وہ ہم جنسی کا شکار ہے. وہاں پر جو ننز ہیں وہ مثلا بیرحمی کے شکار ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی ساتھ سازش کا حصہ ہے. بھئی آپ نے غلط کام کیا نا, خدا ان کے عالم نہیں چاہتے کہ وہ غلط کام کھلم کھلا اس کا اشتہار لگایا جائے, اسے چھپائے چھپائے, چھپا رہے وہ جب تک چھپا رہ سکتا ہے, توبہ کرے, خدا کے نزدیک وہ بہتر ہے کہ اسے برملا کیا جائے. یہ کیوں برملا کرتے ہیں؟ آ کے میڈیا میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں جناب واٹیکن میں ایسا ہوتا ہے. یہ فقط اس لیے, یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جو دین سے محبت ہے وہ ختم ہو جائے, دینداری ختم ہو جائے. وہ کہتے ہیں لا دینیت ہمارے لیے بہتر ہے, اگر لا دینیت باقی رہے تو ہم کائنات پر اپنا تسلط باقی رکھ سکتے ہیں. دیکھیں کس نقطے پہ آ گئی بات, کہ دین یعنی سراسر ظلم کا مقابلہ, دین یعنی سراسر جہاد, دین یعنی سراسر ترقی. یہ وہ حقیقت ہے جو واقعا دین لے کے آئے. آپ دیکھیں گے 32 سال پہلے رشیا والے کمیونسٹ اور جتنے بھی سوشلسٹ تھے, یہ کہتے تھے دین جو ہے کیا ہے, دین یعنی افیوم, دین یعنی سنانے والی چیز, دین کہتا ہے صبر کرو, مزدوروں کو کہتا ہے صبر کرو, کارخانے دار جو ہے اسے مارتا رہے, اسے اس کا جوس نکالتا رہے, اسے کام لیتا رہے اور وہ یہ اطاعت کرتا رہے بس, اور دین کہتا ہے تم بس صبر کر کے تمہاری تقدیر میں خدا نے بس یہی لکھا ہے اور یہی کام کرو تمہارے لیے, اس سے زیادہ نہیں. لیکن جب انقلاب آیا ایران میں, ان کا ہم تو 70 سال سے کہہ رہے دین افیوم ہے, ہم تو کہہ رہے دین جو ہے وہ سر جھکا کے پٹنے کا حکم دیتا ہے, صبر کے معنی یہ ہے. یہاں پہ تو برعکس ہو گیا معاملہ, یہاں پہ تو علماء جو میدان میں کھڑے ہیں, علماء جو جہاد کر رہے ہیں, علماء جو شہادتیں دے رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں مظلوموں کے حق سے دفاع کرنے کے لیے, یہ تو ہمارے سارے نعرے باطل ہو گئے. اور رشیا کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ لادینیت کی بنیاد پر رکھتا ہوں. انہوں نے بعض ایسے کام کیے دین دشمنی میں, شروع شروع میں جب رشیا کو انہوں نے حکومت سنبھالی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ رشیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ حرام زادے پیدا ہونے چاہیے, حرام زادے ہی حلال زادے ہیں, اس لیے کہ یہ نکاح کا تصور یہ دین نے پیش کیا ہے, اور جب تک ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے اس وقت تک سوشلسٹ نظام جو ہے وہ معاشرے میں نافذ کما حق ہو نافذ نہیں ہوگا. جتنی دین کی مخالفت کرے اتنا ہمارا نظام زیادہ بہتر ہوگا. لہذا اس نظام کو جو ہے نکاح کے انہوں نے سبوتاج کیا اپنے معاشرے میں, تاکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ حلال زیادہ ان کی اصطلاح میں, ہماری اصطلاح میں حرام زیادہ وجود میں ہے, تاکہ یہ نظام چلے. یعنی دین تباہ ہو, بند کر دیا انہوں نے مساجد کو. کتنے عرصے تک مساجد اور کلیسا اور یہ تمام گر جا کر بند رہے رشیا دین دشمنی میں. دین جو ہے وہ مثلا ان کے نظام کے خلاف, اور واقعی ایسا ہوا انقلاب آنے کے بعد رشیا کا نظام ٹوٹا ہی فقط دین کے انقلابی تصور کے ساتھ. دین جب اپنے حقیقی چہرے کے ساتھ سامنے آیا کہ جس کے اندر فطرت سے مناسبت رکھتی ہوئی چیزیں ہیں, توحید کا تصور, انبیاء, قیامت کا تصور, یہ دنیا کا مقصد ہے, یہ کسی نقطے تک جائے گی, ٹھیک ہے, حساب و کتاب ہے, ہم سب لوگ یہاں دنیا میں لغو اور عبث نہیں رہ رہے, مقصد ہے اس کا کسی نقطے تک جانا ہے. اگر کوئی نہ بنانے والا ہو نہ ہی کوئی مقصد ہو تو درمیان میں ہم جو رہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ لغو ہے. میں کیوں کسی کے لیے اچھائی کروں جب کوئی سوال کرنے والا نہیں, کوئی اجر نہیں, کوئی ثواب نہیں, کچھ نہیں ہے, تو میں کس کے لیے اشارہ قربانی کروں؟ جو بھی کروں گا میں خود اپنے لیے. آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں یہ کہ ایک سسٹم بنا کر لوگ کے, ٹھیک ہے, اوپر تسلط پیدا کریں گے, اس سے دنیا میں منافع حاصل کریں گے. بس اس وقت جو سہونیت ہے وہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے, یہ سب باتیں ہیں, جو کچھ بھی یہ دنیا ہے اسی میں چودراہٹ ہے, اسی میں تسلط ہے, اسی میں پوری دنیا کے جو منافع ہیں مال اور دولت ہے اس پہ قبضہ کرنا ہے, چاہے وہ دل کی صورت میں ہو, چاہے وہ ہیروں کی صورت میں ہو, چاہے وہ سونے کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو, اس پہ قبضہ کرو اور پوری دنیا کو اپنا غلام بنا کے رکھو. بس یہ اس میں لذت ہے. لوگ جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہیں مرتے رہیں, مثلا ہم پوری دنیا پہ تسلط قائم رکھیں. اب اس کے لیے آپس میں لڑوا دیا جائے, لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں کسی بھی بہانے سے, آپ دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا دینی معاشرہ, آپ دیکھیں ہم مثلا شیعہ سنی ہم آپس میں لڑیں, جو دیندار ہیں ہم اس قدر ناسمجھ ہو گئے, اور جو بے دین ہیں وہ ہماری لڑائی سے فائدہ اٹھائے اور دنیاوی مقاصد کے لیے تصور کر رہے. ہم جو اس قدر منسجم عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا ہے, قیامت ہے, یہ جو درمیان میں زندگی ہے اس کا ہر حصہ جو ہے وہ ٹھیک ہے حساب لیا جائے گا, اس کا ہر لمحے کا, ہر نعمت کا, ٹھیک ہے, ہر چیز با مقصد ہے اسلامی نقطۂ نگاہ سے, کوئی شاید بھی مقصد نہیں. ہم اپنے اتنے اچھے مقاصد کے ہوتے ہوئے دس بگڑے ہیں, نقص کہاں ہے؟ نقص ہم میں ہے. جس دن یہ نقص ختم ہو گیا اس دن معاملہ بدل جائے. ان کی بھی یہی سازش دیکھیں آپ. آپ دیکھیں کہ دو جنگیں حزب اللہ نے ڈائریکٹ لڑی اسرائیل سے, اب اسرائیل نے کیا سازش کی ہے؟ اب وہ بیٹھ گیا, اب اس نے کہا کہ ان کو آپس میں لڑو, خود ڈائریکٹ لڑ کے تو جیت نہیں سکے, ان کو آپس میں لڑو, اب آپس میں لڑ رہے ہیں, شام میں لڑ رہے ہیں, یہاں پر شیعہ کشی ہے, دوسرے علاقوں میں شیعہ کشی ہے, ٹھیک ہے. حتیٰ جو سنی نشین ممالک ہے جیسے مصر, وہاں پر بھی آج دیکھیں حالت, وہاں پر بھی دو گروپ ہو گئے اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. فائدہ کس میں ہے اس تمام اختلاف کا؟ اسرائیل کو, امریکہ. بس دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوتی ہے. آیت نے کیا کہا کہ مومنین کے بارے میں بعض لوگ جان بوجھ کر جو ہے وہ تخریب کاری کرتے ہیں, ان کی نسبت سے برائیاں بیان کرتے ہیں. وہ برائیاں جب بیان ہوتی ہیں آئیڈیلز ختم ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, مرجعیت زیر سوال آ جاتی ہے, آہستہ آہستہ ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر اسلامی قانون پہ عمل کیا جائے جو پہلے چند آیات میں ہے کہ جیسے ہی کوئی افواہ, کوئی بہتان, کوئی چیز سامنے آئے اسے قبول نہ کیا جائے, اس سے گواہ مانگے جائے, گواہی کامل ہو جائے, تو اس کے اوپر اثر مترتب کیا جائے گا. وہ بھی حاکم شرعی کے سامنے, اس کے علاوہ کسی شے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اس طرح سے معاشرے میں جو گندگی اور ناپاکی پھیلائی جانے کی سازش ہے اسے روکا جا سکتا ہے. پھر دنیا والآخرہ, یہ لوگ کہ جو منصوبے کے تحت مومنین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں, ان کے لیے عذاب علیم ہے. دنیا میں بھی خدا انہیں عذاب دے گا اور آخرت میں بھی نہ عذاب. لہم عذاب علیم فی دنیا والآخرہ. دنیا میں کیا عذاب ہے؟ یعنی دنیا میں ان کے لیے عذاب یہ ہے کہ یہ خود اسی امر میں پھنسیں گے, خود ان کی برائیاں لوگوں کے سامنے آشکار ہوں گی. اور ایسا ہوتا ہے آپ دیکھیں جو دوسرے کے لیے تجسس کرتا ہے اور اس کی برائی, مومن کی برائیوں کو بیان کرنے کی سازش کرتا ہے معاشرے میں, آپ دیکھیں وہ خود ایک دن اسی بھون میں بسا ہوگا. یہ اس کے لیے دنیا بھی عذاب ہے. لو عذاب پھر دنیا, وہ خود اسی گڑھے میں گر گیا. یہ دنیا بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی خداوند عالم سے عذاب میں مبتلا کرے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, خدا جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا نیت اور کیا سازش رکھتے ہیں اور تم نہیں جانتے, اور تمہارے لیے خداوند عالم بیان کر رہا ہے کہ کیا کرو, اگر اس پر عمل کرو گے تو اس مشکل سے بچ جاؤ. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم, اگر خدا کی کا فضل و کرم و رحمت نہ ہوتی تو آپ اس بھنور میں پھنستے چلے جائیں. خداوند عالم نے بیان کیا حکم کو کہ بہتان اور افواہوں کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کرو, کہ جس کے نتیجے میں یہ سازش جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی. یہ خدا کا فضل ہے, کرم ہے انسان پر. وَإِنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ, خدا بہت مہربان اور رحمت کرنے والا ہی نہیں. اگر کسی نے غلطی میں کوئی ایسا کام کر بھی لیا تو خدا وند عالم اسے بخشنے والا ہے, اسے معاف کرنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.